الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورة الملک کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اس میں 30 آیتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ملک بھی ہے اور سورہ تبارک الذی بھی ہے. اس کے علاوہ اسے سورہ منجیہ, سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے, وہ سورت اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس تلاوت کرنے والے کو بخش دیا جائے گا. وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. تو یہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے کہ اس میں اس کی تلاوت کرنے والے کی قیامت کے دن شفاعت ہوگی. اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی یہ بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو اس سورت کی تلاوت کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اس سے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا. تو یہ بڑی پیاری سورت ہے. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور خصوصاً رات کو اس کی تلاوت کرنا اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل عذاب قبر سے نجات ملے گی. سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ وہ بڑی برکت والا ہے, بڑی برکت والی ذات ہے اس کی. اس کے دست قدرت میں, اس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے, ہر شے پر وہ قادر ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے, اور وہی بہت عزت والا, بہت بخشش والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت کے پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا. مقصد یہ بیان فرمایا کہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو, تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. یہاں بطور خاص صرف اچھے عمل کو بیان فرمایا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ تم اچھے عمل کرو. زندگی پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اچھے عمل کرو. برے عمل کرتے ہو تو تم وہ خلاف مقصد چلتے ہو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے, اسے یہ پسند ہے کہ تم اچھے اعمال کرو. اور یہ مضمون جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا, اور اس کا مقصد امتحان ہے, آزمائش ہے, اسی لیے دنیا کو دار العمل اور دار الامتحان کہا جاتا ہے. تو یہ اور بھی بہت ساری آیات کے اندر مضمون بیان ہوا. آگے ارشاد ہوتا ہے, الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے, اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا, پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے, پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ, نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق اور اس شان تخلیق کا کمال بیان کیا کہ اے بندے, اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان پیدا فرمائے، اور وہ 7 آسمان ایسے اللہ تعالیٰ نے شاندار پیدا فرمائے کہ تو اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھ، تجھے ان آسمانوں میں کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا، ان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مستحکم، مضبوط اور شاندار، اور اس طرح کی جو استحکام میں خرابی پیدا کرنے والے عیوب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے پاک پیدا کیا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نظارہ ہے کہ جسے ہر فرد بشر نگاہ اٹھا کے کر سکتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا چاہے تو اسے کوئی بہت دور جا کے سوچنے کی حاجت نہیں، وہ اپنے وجود کو دیکھے تو خدا کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں، وہ زمین کو دیکھتا ہے تو خدا کی قدرت کا نظارہ کرتا ہے، وہ آسمانوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے، واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی نشانیاں، اس کے وجود اور اس کی قدرت پہ دلالت کرنے والی علامات اور نشانیاں کائنات کے اندر بکھری پڑی ہیں، اس لیے وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر کوئی نہیں، اور وہ اتنا باطن ہے کہ اس سے باطن کوئی نہیں۔ وہ اتنا ظاہر ہے کہ ذرہ ذرہ اس کے وجود کی گواہی دیتا ہے، اور وہ اتنا باطن ہے کہ ساری زندگی دنیا کی ساری عقلیں جمع کر کے بھی سوچ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک بندے کا دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت حکم عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو کہ وہ تمہاری عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کے مظاہر میں غور کرتے ہیں، ہم قدرت کی علامات اور نشانیوں اور اس کے مظاہر میں غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کچھ حصہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ستارے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور ان کی پیدائش کے مختلف مقاصد ہیں، مختلف حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو حکمتیں بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے آسمانوں کو سجایا، چنانچہ رات کے وقت ایسے مقام پر کہ جہاں ستارے اپنے پورے جوبن پہ ہمیں نظر آئیں، کبھی وہاں جا کے نظارہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان ستاروں کی وجہ سے کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ ہم عام طور پہ شہروں میں رہتے ہیں، شہروں میں گرد و غبار ہے، دھواں ہے اور فضائی آلودگی ہے، جس کی وجہ سے ستارے بڑے مدھم سے نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کسی دور گاؤں میں، کسی جنگل میں، کسی دریا کنارے علاقے میں جائیں جہاں پر ذرات نہ ہو مٹی کے، جہاں پر گرد و غبار نہ ہو، جہاں دھواں نہ ہو، وہاں پر کبھی رات کے وقت آسمان کا نظارہ کریں تو آپ یقین کیجئے کہ بے اختیار بندہ پکار اٹھتا ہے سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، آسمان اس قدر حسین نظر آتا ہے، اس قدر حسین نظر آتا ہے جب آدمی حقیقت میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان دیکھتا ہے کہ عقل ششدر رہ جاتی ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے شاعروں نے شاعری کے اندر باقاعدہ آسمان کے اس طرح کے جو رات کے روح پرور مناظر ہوتے ہیں انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور شاعری کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ تو ایک ستاروں کی پیدائش کا مقصد آسمانوں کی سجاوٹ ہے، دوسرا اس کا مقصد بیان فرمایا کہ وہ ستارے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی مار کا، ان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا ہے۔ چنانچہ شیاطین آسمانوں کی طرف بلند ہوتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ستاروں سے چنگاریاں ان پر پھینکتا اور وہ ان چنگاریوں سے وہ شیاطین بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کے دوسرے مقاصد بیان فرمائے۔ ہماری زبان میں اسے شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کے بھی الفاظ ہے فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِبٌ، लेकिन शिहाबे साकिब जरूरी नहीं कि हमेशा इसी वजह से ही टूटते हो। आजकल लोग इस पर भी कलाम करते हैं कि जनाब सितारों के ये जो शिहाबे साकिब हैं इसके टूटने की तो कुछ और वजूहत होती हैं। तो अर्ज ये है कि कुरान पाक में ये नहीं फरमाया कि सितारों के टूटने की शिहाबे साकिब की सिर्फ यही एक वजह है, बल्कि ये बयान फरमाया कि ये भी एक वजह है। तो कभी इस वजह से शिहाबे साकिब गिरते हैं कि शैतानों को मार पड़ती है, और कभी किसी और वजह से गिरते हैं। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, कभी वो किस एतबार से कोई काम फरमाता है, कभी वो किस एतबार से काम फरमाता है। और शयातीन के हवाले से फरमाया कि उनके लिए हमने भड़कती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और अब उसके बाद जो उन शैतानों के पैरोकार हैं उनके हवाले से फरमाया वलिल्लदीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिसल मसीर, और जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। ये काफिरों की सजा। अब जब ये कुफार जहन्नम में डाले जाएंगे तो उस वक्त का मंजर क्या होगा, वो हैबतनाक, वो हौलनाक, वो खौफनाक मंजर क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीकं वहिया तफूर। जब वो कुफार जहन्नम में डाले जाएंगे तो उसकी चिंघाड़ सुनेंगे और वो जहन्नम जोश मार रही होगी। जब जहन्नमियों के जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नम की चिंगाड़ की आवाज, तो ये जो जहन्नमी है ये जहन्नम की चिंगाड़ सुनेंगे और जहन्नम जोश मार रही होगी। इससे पता चला कि जहन्नम जो है वो सुनती भी है, देखती भी है और आवाज भी निकालती है। अच्छा, अब मजीद क्या होगा, फरमाया तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ। मालूम होता है कि गजब से जहन्नम फट जाएगी। जब कोई गिरोह उसमें डाला जाएगा तो जहन्नम के दारोगा उन लोगों से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था, वो कहेंगे क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डर सुनाने वाले तशरीफ लाए, फिर हमने उन्हें छुटलाया और हमने कहा अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी, तुम तो बड़ी गुमराही में ही हो। और वो कहेंगे अगर हम सुनते या समझते तो दोजख वालों में ना होते, तो अब उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया तो दोजखियों के लिए फटकार हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में डाले जाने का एक मंजर बयान फरमाया कि जब जहन्नमी जहन्नम में डाले जाएंगे जहन्नम की जो है वो चीखने की, चिंगाड़ने की आवाज आएगी, यूं लगेगा कि जैसे जहन्नम फट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी गजब की शिद्दत से। फिर जब जहन्नम में एक गुरु डाला जाएगा तो जहन्नम पे जो दारोगा मुकर्रर है, जो सजा देने के लिए जहन्नमियों को दारोगा मुकर्रर है, वो उस गुरु से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास दुनिया में कोई खुदा का रसूल नहीं आया था, कि तुमने अल्लाह की बात नहीं मानी, रसूलों को नहीं माना, तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था। वो कहेंगे क्यों नहीं, आया तो था, हमारे पास खुदा का रसूल तो आया था लेकिन हमने उन्हें झुटलाया था और हमने कहा खुदा ने कुछ नहीं उतारा, कोई किताब नहीं खुदा ने उतारी, कोई वही खुदा ने नहीं उतारी, कोई शरीयत खुदा ने नहीं उतारी, हमने ये जवाब दिया था और हम तो उन आने वालों को बोलते थे कि तुम गुमराही में हो, तुम हमें हमारी जिंदगी के मजों से रोकते हो, हमारी मर्जी से रोकते हो, हमारी चाहतों से और ख्वाहिशों से रोकते हो, तुम हमें गुमराह लगते हो। ये जवाब जो है इस पर गौर कीजिए कि ये जवाब इसी तरह आज दुनिया में दिया जा रहा है कि जब अल्लाह के रसूलों की और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और हिदायत लोगों के सामने पेश की जाती है तो आज कई लोग आगे से यही जवाब देते, बल्कि दहरिए दुनिया में करोड़ों से भी ज्यादा दहरिए, तो क्या कहते हैं, کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نے وحی نہیں اتاری، کوئی خدا نے کتاب نہیں اتاری، کوئی خدا نے رسول نہیں بھیجا، یہ سب جو ہے لوگوں نے ڈھکوسلے ہیں، لوگوں نے خود بنا لیا، اپنے ذہن میں خدا کا تصور گڑھ لیا۔ آج دہریوں کے یہی جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے کہ جہنم کے اندر یہ بتائیں گے کہ ہم دنیا میں یہ کہتے تھے۔ اور پھر ہمارے یہاں پر میں نے تو خاص اردو کے ایک شعر کے اندر یہ اسی طرح کا جملہ پڑھا کہ خدا نے کوئی کتاب نہیں اتاری، اور وہ معاذ اللہ شعر کہنے والا مسلمان کہلاتا تھا، اور مسلمان کہلاتا ہی تھا وہ، کیونکہ یہ بات کرنے والا کہ خدا نے کوئی کتاب نہیں اتاری یہ مسلمان نہیں ہے، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو خدا کے وحی کا انکار کر رہا ہے، جو قرآن اور کتابوں کے نزول کا انکار کر رہا ہے، وہ کہاں کا مسلمان ہوا۔ لیکن میں نے خود یہ شعر اردو زبان میں پڑھا ہے کہ خدا نے کوئی کتاب نہیں اتاری، خدا نے کوئی وحی نہیں اتاری، علمان والحفیظ۔ تو یہ اچھا، پھر جو رسول آئے، جو پیغام لائے، یہ گمراہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ تم تو سری گمراہی میں۔ ایک اور یہ کہ فرشتے ان کو یہ جملہ بولیں گے، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کا جملہ ہے کہ جو خود گمراہی میں تھے لیکن اپنے سمجھانے والوں کو کہتے تھے کہ تم گمراہی میں ہو۔ تو جیسے آج بھی جو دین کے منکر ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دینداروں کو، وہ مسلمانوں کو، وہ مسلمان علماء کو کہتے ہیں کہ تم گمراہی میں پڑے ہو، تم غلط راہ پہ چل رہے ہو۔ یہ دنیا تو موج مستی کی ہے، عیش کی ہے، مزوں کی ہے، خواہشات پہ چلنے کی ہے، ذہانت عقل استعمال کرنے کی ہے، تم کن باتوں کی طرف ہمیں لگاتے ہو کہ زہد اختیار کرو، قناعت اختیار کرو، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، بھئی یہ زندگی تو ہمیں موج اڑا لینے دو۔ تو یہ جملے باقاعدہ یہ کہے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے، سنتے سے مراد یہ ہے کہ ماننے والا سنتے، سنتے تو تھے، ماننے والا سنتے یا سمجھتے، سن لیتے اور پھر سمجھ لیتے، تو پھر ہم دوزخی نہ ہوتے، جہنمی نہ ہوتے۔ تو یہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، اور اس اعتراف کے ساتھ یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے، اب ان لوگوں کا بیان کہ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جو جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر ہے، ہم اپنی اپنی حالت کے اعتبار سے ڈرتے ہیں، ہم عام لوگ ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم خدا کو بن دیکھے مانتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ان کا بیان کہ جو بن دیکھے خدا سے ڈرتے ہیں، اور ایسا ڈرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ڈرے، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، عظیم اجر ہے۔ اور بہرحال جو خدا سے ڈرنے والا ہے اور ہے مومن، تو اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت میں اس کے گناہوں کی سزا دی بھی، تب بھی اس کے لیے اجر کبیر اس کے بعد موجود ہے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اے لوگو، تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ یہ لوگوں سے ارشاد فرمایا گیا۔ شان نزول بھی اس کا بیان کیا گیا کہ مشرک گفتگو کرتے تو بولتے ذرا آہستہ آہستہ بات کرو، محمد کا رب سننے گا تو ان تک پہنچا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آہستہ بولو یا اونچی آواز سے بولو۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دلوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، آہستہ بولنا تو اس کے بعد کی بات ہے، آہستہ بولنے میں تو تب بھی الفاظ نکلتے ہیں، تب بھی آواز نکلتی ہے، دل میں جو بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں، اور کیسے پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کیسے پوشیدہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، اور وہی ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ تو جس خالق نے پیدا کیا اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں جان سکتا، अल्लाह ताला तो वो है कि उसके बराबर कौन जान सकता है। अब इसकी मिसाल मैं अर्ज करता हूँ, ये मिसाल के तौर पे मेरे सामने आईपैड है। ये आईपैड जो है, ये टेक्नोलॉजी एक मशहूर साइंसदान ने बनाई। आप क्या समझते हैं कि वो जिस साइंसदान ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है उसको इसका पता नहीं होगा कि इसके अंदर क्या क्या है? आखिर इसमें टच है, उस टच के अंदर उसके पीछे पूरा जाल बिछा हुआ ना, बारीक 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 से वो जर्रात जैसे एक किस्म के बटन कह लें आप, कि मैं उसको टच करता हूं तो वो फैलता है, वो आगे पीछे वो मेरे कहने के मुताबिक जो वो करता है। तो मैं जानता हूं, तो जिस साइंसदान ने ये आईपैड बनाया है वो मुझसे हजार गुना ज्यादा जानता होगा। क्यों? इसलिए कि उसने तो एक एक जर्रा तैयार किया है। तो अल्लाह ताला भी उसी तरह की बात इरशाद फरमाता है कि जिस खुदा ने पैदा किया क्या वो नहीं जानता? क्या वो नहीं जानता? वो तो सबसे ज्यादा जानता है, उसके इल्म के तो बराबरी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ये बात करते हो कि आहिस्ता बोलो ऊंची ना बोलो खुदा सुन लेगा? खुदा तो खालिक है, जो खालिक है क्या वो नहीं जानेगा कि कौन क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है? तो फरमाया वो हुवा हुवा लतीफुल खबीर, हर बारीकी को जानने वाला बड़ा खबरदार है। आगे इशाद होता है, हुवा लजी जअल लकुमुल अर्दा ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही वइलैहिन नुशूर। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ताबे कर दिया, तो तुम उसके रास्तों में चलो और अल्लाह की रोजी में से खाओ और उसी की तरफ उठना है। अब अल्लाह ताला के जो हमारे ऊपर एहसानात हैं वो बयान हुए इस आयत मुबारका की। ये आयत नंबर 15 है सूरह मुल्क की। इसकी तफसीर अगर आप सिरातुल जिनान से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका ईमान ताज़ा होगा। खुलासा कलाम ये कि अल्लाह ताला ने जमीन हमारे ताबे कर दी। अब जमीन ना तो इतनी नरम बनाई कि हम ही जमीन में धस जाएं, ना इतनी सख्त बनाई कि हम इसमें कुछ तामीर ना कर सके, कुछ उगा ना सके। अल्लाह ताला ने हमारे ताबे कर दी है कि हम अपनी मर्जी से जमीन में लाखों तसरुफात करते हैं, हम करोड़ों बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम नहरें खोदते, कुएं खोदते, इसमें से चश्मे निकलते, कानें निकलती, कानों में से जो है वो मादरियात निकलती हैं, और न जाने क्या क्या निज़ाम है जो इस ज़मीन के जरिए हम चला रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को हमारे ताबे किया हो। अगर वो इस ज़मीन को हमारे ताबे ना करता हम कुछ भी ना कर सकते, इसे पहाड़ की तरह सख्त बना दे तो कुछ काम तो हम कर लें, कुछ बिल्कुल ना कर सकें। अब आगे इरशाद होता है, अअमिनतुम मन फिस्समाई अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ध फइज़ा हिया तमूर, أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ। اے لوگو، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے؟ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے، یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، इस बात में बेखौफ हो गए कि वो तुम पर पथराव भेजे तो तुम जल्द जान लोगे कि मेरा डराना कैसा था। ये अल्लाह ताला से बेखौफ होने से मना किया गया। खुदा ताला से बेखौफी हराम, कुफर की सूरत भी हो सकती है, लेकिन खुदा से बेखौफ होना हराम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो चाहे तो तुम्हें जमीन में धसा दे और चाहे तो तुम पे पत्थर बरसा दे, तो क्या तुम खुदा से बेखौफ हो? तो खुदा से बेखौफी नहीं होनी चाहिए, खुदा की खुफिया तदबीर से बेखौफी नहीं होनी चाहिए। आगे इरशाद होता है, वलकद कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, और बेशक इनसे पहले लोगों ने झुटलाया तो मेरा इनकार कैसा हुआ। पहले लोगों ने भी अल्लाह ताला को झुटलाया तो खुदा का इनकार करना कैसा हुआ, या जो खुदा ने उनकी गिरफ्त फरमाई वो कैसी हुई। अब दोबारा कुदरत खुदाबंदी का बयान है, फरमाया अवलम यरौ इलत तैरी फौकहुम सौफातिन वयक्बिदन मा युमसिकुहुन इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, और क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाते हुए और समेटते हुए परिंदे ना देखे, इन्हें रहमान के सिवा कोई नहीं रोकता, बेशक वो हर चीज को खूब देखने वाला है। आसमानों में जो फजा है उसमें परिंदे जो है वो उड़ते हैं, और दो तरह उड़ते हैं, परों को फैला के भी उड़ते हैं और परों को समेट के भी उड़ते हैं। आपने देखा होगा बाज़ का एक परिंदा लंबी सी जो है वो डाइव करता है, तो उसमें उसने अपने पर समेटे होते हैं लेकिन उड़ता जाता है हवा के अंदर। ये जो परिंदों का परों को फैलाना और उनको समेटना और फिर यूं उड़ना, ये कैसे है? फरमाया कि ये भी खुदा के करने से है, इनको आसमान में यूं गिरने से खुदा ने रोका होता है। अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो ये सारे परिंदे धड़ाम से जमीन पे आ जाए। अल्लाह ताला ने ही इनमें ये सलाहियत पैदा की तो ये उड़ते हैं। तो ये जितना भी निज़ाम है ना कि ये नीचे कोई ऊपर से कोई चीज़ नीचे क्यों आती है, तो जी इसमें जो है वो कशिश सिकल का दखल है। अच्छा, परिंदा ऊपर क्यों उड़ता है? इसलिए कि वो हवा लतीफ़ है, वो अपने परों को फैला के उस जो है वो जिसमें लतीफ़ के ऊपर जो है वो अपनी अपनी खास एक कुव्वत और अपनी जसामत के एतबार से उनके ऊपर उड़ता है। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी आप जगह रखें, इन सब को तस्लीम करके भी हम यही कहेंगे कि भाई ये सारी चीज़ों को पैदा करने वाला है कौन? परिंदा अगर हवा में उड़ता है तो उसको पर किसने दिया, उड़ने की सलाहियत किसने दी, उसके अंदर वो कुव्वत इरादा किसने पैदा की, ये हवा ये किसने किसने पैदा की? हवा बिल्कुल बंद हो जाए तो परिंदा यूं करके नीचे आ जाए। हवा के अंदर जो एयर पॉकेट्स होती हैं, कभी हवाई जहाज उसके अंदर फंस जाए तो वो नीचे आ जाता है। तो ये अल्लाह ताला ही का निज़ाम होता है जिसकी वजह से परिंदे हैं या हवाई जहाज है या कुछ भी है जो फजा में उड़ने वाली है, वो अल्लाह ताला के उसी निज़ाम कुदरत के अंदर अंदर ही और खुदा की कुदरत और मशीयत की वजह से ही हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं। आगे इरशाद होता है, अम्मन हाज़ा अल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। या वो कौन सा तुम्हारा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा? काफिर सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं। खुदा के मुकाबले में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। आगे इरशाद होता है, अम्मन हादल लदी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। या कौन ऐसा है जो तुम्हें रोज़ी दे अगर अल्लाह अपनी रोज़ी रोक ले, बल्कि वो कुफार सरकशी और नफ़रत में ढीठ बन गए। राज़िक खुदा है, अगर अल्लाह ताला अपना रिस्क रोक दे तो दुनिया की कोई ताकत रिस्क नहीं दे सकती। जो मुअस्सिर हकीकी है, जो मुसब्बिबुल असबाब है, वो अल्लाह ताला है। इसलिए बाज़ औक़ात आपने देखा होगा एक आदमी अरबपति, खजानों के ढेर हैं, बैंक पैसों से भरे पड़े हैं, दुनिया जहान की नेमतें उसके दस्तरखान पर मौजूद हैं, लेकिन वो एक लुकमा अपने मुंह में रख के गले से नहीं उतार सकता। ऐसा होता है या नहीं होता? आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, पैसा है, नेमतें हैं, फूड है, खाना है, सब कुछ है, खा नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह ताला ने उस खाने को उस तक पहुंचने से रोका हुआ है। ज्यादा जब तक खुदा इजाजत नहीं देगा वो लुकमा उसके गले के अंदर से नहीं उतर सकता। तो ये है, अगर अल्लाह ताला रोजी रोक ले तो फिर कोई रोजी जो है वो तुम्हें दे नहीं सकता। इसी तरह अगर अल्लाह ताला असबाब रोक दे तो उसके बाद जो रोज़ी है वो बंदे तक पहुंच ही ना सके। खाना जो है वो रोज़ी की एक मिसाल है, मैंने अर्ज़ किया, वरना रोज़ी का इतलाक बड़ा वसी है। तो मौसर हकीकी जो है वो अल्लाह ताला ही है। आगे इरशाद होता है, अफ़मन यमशी मुकिबन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सवियन अला सिरातिम मुस्तकीम। तो क्या वो जो अपने मुँह के बल औंधा चले वो ज़्यादा राह पर है, या वो जो सीधी राह पर सीधा चले? एक आदमी सीधी राह पे सीधा चल रहा है और एक आदमी मुंह के बल औंधा चल रहा है, कभी इधर कभी इधर। तो फरमाया दोनों में ठीक कौन है? यकीनी बात है कि जो सीधा चल रहा है और सीधे तरीके से चल रहा है वही ठीक है। तो जो सीधा चल रहा है और सीधे तरीके से चल रहा है वो है जो खुदा पे ईमान रख कर उसके दीन को मान के सीधा चल रहा है, और जो उसे हट रहा है वो औंधा है और उल्टा चल रहा है। ये मोमिन और काफिर की मिसाल बयान फरमाए। आगे इरशाद होता है, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअललकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा। قلیلم ما تشکرون، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، پیدا کیا، کان آنکھیں دل عطا فرمائے، تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ بندہ ان کو خدا کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرے اور ان سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا رہے۔ آگے ارشاد ہوا، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ قیامت کے بارے میں کفار کا سوال تھا یا عذاب کے بارے میں تھا کہ جب انہیں عذاب سے یا قیامت سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے کب آئے گی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہیں عذاب اور قیامت کے بارے میں متنبہ کروں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں اس کا وقت بتاؤں کہ فلاں دن فلاں سال اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آئے گی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے جو نفی فرمائی وہ اس بات کی ہے کہ میری ذمہ داری یہ نہیں کہ میں تمہیں یہ بتاؤں، علم ہے یا نہیں یہ اس سے ہٹ کر معاملہ ہے، اس کے لیے دوسری نصوص، اس کے لیے دوسرے دلائل، لیکن ذمہ داری کے طور پہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو قیامت کے بارے میں خبردار کرتے، عذاب الہی سے متنبہ کرتے، وقت بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھا۔ آگے ارشاد ہوا، فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے۔ جب عذاب آئے گا یا جب قیامت آئے گی تو پھر کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے کہ یہ کیا آ گیا، اس قدر ہولناک، اس قدر خطرناک اور اس قدر جو ہے وہ دردناک، یہ کیا آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تم فرماؤ اے حبیب بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ کافر انتظار کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں، ختم ہو جائیں، یہ فنا ہو جائیں، موت جو ہے ان کو آ جائے، تو ان کو جواب میں کہا گیا کہ اگر ہمیں موت آ جائے یا اللہ تعالی ہمیں مزید زندگی عطا فرمائے، ہم پہ رحم کرتے ہوئے ہمیں مزید زندگی عطا فرمائے، دونوں صورتوں میں کافروں کا کیا فائدہ، کیا ہمارا دنیا سے چلے جانا کافروں کو عذاب سے بچا لے گا یا ہمارا دنیا میں مزید رہنا کافروں کو عذاب سے بچا لے گا؟ تو ان کا معاملہ تو اپنی جگہ جدا ہے، دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں، تم اپنے کام کو دیکھو، تم اپنے انجام پہ غور کرو، تم اپنے حالات کو دیکھو، تم اپنے انجام پہ غور کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ اس میں ایک بڑا خوبصورت اصول بھی ہے کہ زندگی کی خوشی یہ نہیں ہوتی کہ دوسرا تکلیف میں پڑ جائے، زندگی کا غم یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا تکلیف میں پڑ جائے، زندگی کی خوشی غمی کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے کے عیبوں پر ہم زندگی گزار نہیں سکتے، ہاں ہم نے اپنے عیبوں سے جان چھڑانی ہوتی، تو دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نسبت کرتے ہوئے ہم اپنی جو ہے وہ چیزوں کو کمپیریزن کریں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا اپنی جو دینی اصلاح، اپنی جو دینی بہتری، اپنی جو دینی بھلائی، اپنی جو آخرت کی بہتری اور نجات ہے، اس کے حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، تو تم جلد جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان کرنے کا فرما دیا کہ تم ان کافروں کو کھلم کھلا سنا دو کہ خدا وہی رحمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پہ بھروسہ ہے، لہذا ہم تو اس کو ماننے والے. اب یہ ہے کہ کون گمراہی میں ہے اور کون ہدایت میں ہے، اس کا جلد پتہ چل جائے گا جب خدا فیصلہ فرمائے گا اس دنیا میں اور پھر آخرت میں، تو واضح ہو جائے گا کہ کون ہدایت پر تھا اور کون گمراہی میں تھا. اب آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے. بیان یہ کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہیا فرماتا ہے، تمہیں پانی ملتا ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، زمین سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، زمین سے جو ہے وہ زمین میں کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو. یہ پانی کون دیتا ہے؟ یہ زمین کی گہرائیوں میں پانی کس نے ڈالا ہوا ہے؟ یہ زمین کی گہرائیوں میں پانی خدا نے ڈالا ہوا ہے، اس نے یہ پانی کے ذخیرے زمین کے اندر پیدا فرمائے. اگر وہ اس پانی کو گہرا کر دے، جس جگہ پہ 10 فٹ پہ پانی نکلتا ہے، خدا اس جگہ پہ پانی 200 فٹ نیچے کر دے. جہاں پر 100 فٹ پہ پانی نکلتا ہے، خدا پانی وہاں پر 1000 فٹ نیچے کر دے، تو تم پانی کہاں سے لاؤ گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اسباب کو بہار صورت تم تک پہنچا دیتا ہے. تو جس خدا کے یہ تمہارے اوپر احسانات ہیں، اس کا احسان مانو، اس کا احسان مانو، نہ شکری نہ کرو، ورنہ اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا، یہ نعمتیں تم سے ہٹ جائیں گی، جدا ہو جائیں گی، پھر تمہارا دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.